سورہ مائدہ آیت نمبر 51.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. بس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دور دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ پڑے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، پھر پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی انتہائی کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مومنین کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
أيمان والوں ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہل ایمان ہو. اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور تماشا بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب, آیا تم صرف اس بات پر ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف سے نازل ہوئی اور جو پہلے نازل ہوئی ایمان لائے ہیں؟ یہ کوئی وجہ نفرت نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں پاداش کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن میں سے کچھ کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور جو شیطان کے پجاری ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے. یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تھے, حالانکہ وہ کفر لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے. اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور ان میں سے اکثر کو آپ گناہ, زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے. اور یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو. اس گستاخانہ بات پر بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، یہ جب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیتے، اور اگر یہ اہل کتاب توریت و انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے، ان میں سے کچھ میانہ رو بھی ہیں، لیکن ان میں اکثر بد کردار لوگ کی ہے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا اے رسول کہہ دیجئے اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو تم کسی قابل اعتنا مذہب پر نہیں ہو اور اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی مگر آپ ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کریں جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ خواہ مسلمان ہو یا یہودی یا صابی ہو یا عیسائی انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے بالتحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی طرف ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح بن مریم ہی خدا ہیں جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا بتحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے بتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی؟ اور اللہ ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ آپ ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگ سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پیش پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا علی مصطفی محمد صلوات۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعا یہ عمل لائق تحسین ہے، اور یہ ایک ایسی سعادت اور توفیق ہے کہ جو ہم لوگوں کو کمتر نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا یہ توفیق جو اس نے ہمارے نصیب حال کی، ہمارے شامل حال کی ہے، خدا یہ توفیق ہم سے سلب نہ کرے، اور ہم اسی طریقے سے ایک طرف سے محمد و آل محمد کے دامن کو تھامے رہیں، اور دوسری طرف سے قرآن کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھٹنے دیں۔ یہ جو آیتیں جو آج یہاں پر تلاوت ہوئیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اس مؤثر وقت میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو ایک موضوع اس کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہے، اور جو پہلی آیت آج جہاں سے تلاوت کا آغاز ہوا وہ وہاں پہ بھی اس کے اندر بھی ہی عنوان ہے، وہ ہے ولایت۔ ولایت کا جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء خدا کی ولایت مخلوقات خدا پر، یہ ایک ولایتی قسم ہے کہ جس کے اندر خدا جو ہے وہ ولی ہے، اور وہ جو مشہور آیت ہے خدا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور آج انشاءاللہ آئے کہ بھی اور وہ مومنین ولی ہیں کہ جو حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ولایت ہے کہ جو ولایت بین مومنین ہے، مومنین ایک دوسرے کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حامی اور ناصر ہیں، یا میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں کہ مومنین ایک ٹیم ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جو ہمارے یہاں کم تر مورد توجہ قرار پاتی ہے، اگرچہ یہ اسی ولایت کا تسلسل ہے اور اسی ولایت کا لازمہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ شروع کرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی جو آیت ہے شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ خطاب کس کو ہے؟ خطاب ہے مومنین سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اور اس کے بعد کہا کہ تم جو ہو یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ دیکھیں اس آیت کا جو لہن ہے یہ لہن انفرادی نہیں ہے، لہن اجتماعی ہے۔ یہاں مومنین سے بے عنوان فرد بات نہیں ہو رہی، بلکہ مومنین سے بے عنوان ایک قوم۔ خود لہن سے واضح نہیں، تو آگے اگر ہم جب آگے بڑھتے ہیں اسی کے اندر، جب آیت چلتی ہے بعض تم اولیاء و بعض، اور اس کے بعد ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت قرآن کے ان احکامات میں سے ہے کہ جو فرد نہیں بلکہ اقوام اور قوموں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو واقعی اے ایمان لانے والوں، تم جو ہو یہودیوں اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، اور کیونکہ یہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کہا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا کہ ان کو اپنا ولی بنائے گا اور ان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس ٹیم سے نکل کر اس ٹیم میں چلا جائے گا۔ ایک طرف خدا کہتا ہے میری ٹیم ہے، ہماری ٹیم ہے، میرے اولیاء کی ٹیم ہے، مومنین یہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں۔ دیکھو تمہارے یہاں ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ تم اس طرف کے لوگوں کو اپنا ولی اور سرپرست اور مددگار نہ بنانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم جو ہو اس طرف سے نکل کر اس طرف چلے جاؤ گے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دو باتیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی دو نتیجے یہاں سے سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، اس ظلم کے مرتکب ہوگے، اور جب ظلم کے مرتکب ہوگے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ خدا کی ہدایت تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی۔ خدا جو ہدایت کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس کے مختلف طریقے ہیں، کبھی ظاہری ہدایت ہوتی ہے، کبھی انسان کے دل میں بعض دفعہ الہامات پیدا ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے خدا اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے، لیکن خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اگر تم ظالم ہو گئے اور تم ظالموں کے ساتھ شامل ہو گئے تو تم پر سے یہ ہدایت کا دروازہ بند ہونے لگے گا۔ پھر آیت آگے بڑھتی ہے، خدا نے یہ بات بیان کر دی کہ مومنوں کو یہ حکم دیا، ایمان لانے والوں کو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب ایسے بات ہوتی ہے اور جب ہم یہ حکم دیتے ہیں اور جب ہم یہ بات کہیں گے تو فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون یخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہتے ہیں جب یہ بات ہوگی، جب کہا جائے گا کہ دیکھو تم ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، یقیناً یہ ظاہری مرض کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو ہم ہارٹ ڈیزیز سے تعبیر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ قدرت کے اندر ہیں، پاور ان کے پاس ہے، ریسورسز ان کے پاس ہیں، چیزوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اپنی صف کو، اپنی ٹیم کو ان سے الگ کر لیں تو ہمیں خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب ظاہری کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ٹینجیبل ریسورسز ہوتی ہیں، جب آپ ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایکویشن کے اندر فقط انہی کو رکھا جاتا ہے، تو پھر یہی نتیجہ آتا ہے۔ یہ غیر عاقلانہ بات نہیں کی ہے، ان لاجیکل بات نہیں کی ہے۔ اگر آپ اس پوری ایکویشن میں سے خدا کو ہٹا دیں اور پھر کیلکولیٹ کریں تو یہی نتیجہ آئے گا۔ لیکن یہیں سے خدا کو ماننے کا اور خدا کو نہ ماننے کا فرق پتہ چلتا ہے۔ جو سیکولرزم ہے، جس کی اب مختلف پورا اسٹرینڈ ہے، اسپیکٹرم ہے، جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کے انکار سے نہیں شروع ہوتی، اس کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا اگر ہم رینیسانس کے وقت سے دیکھیں تو ابتدا یوں شروع ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے اور بھی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ کہ جو خدا نے بتایا ہو، لیکن اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ خدا کی مخالفت اور انکار تک پہنچتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خدا کے انکار تک پہنچے۔ لیکن انڈیویجول لیول پہ جب سیکولرزم آتا ہے تو اس کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ انسان کی کیلکولیشن میں سے خدا غائب کر دیتا ہے۔ انسان اپنے جتنے بھی فیصلے کرتا ہے، جتنی بھی چیزوں کے بارے میں کچھ انالیسس کرتا ہے، اس کے اندر خدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جب ایک مومن اور قرآن کے اندر جب بار بار ہم غور کرتے ہیں، آپ کی نظروں سے تلاوت یقیناً یہ آیتیں گزری ہوں گی، کم من فیتن خلیلتن غلبت علی فیتن کثیرتن بیزن ربہم، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا گروہ خدا کے اذن سے ایک بڑے سے گروہ پر غالب آ گیا۔ اگر ظاہری کیلکولیشن ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس کتنی ریسورسز ہیں، وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آج ماڈرن دنیا میں شاید آپ موٹیویشن کا فیکٹر بھی شامل کر لیں، یہ ایک ایلیمنٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ جو ویسے ٹینجیبل نہیں ہے لیکن ماڈرن کیلکولیشنز میں آج اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن نصرت الہی باذن ربہم یہ کبھی شامل نہیں ہوگا ان کی کیلکولیشن میں۔ یہ ایک جگہ، دوسری جگہ کہ جب انفاق کے لیے آتے ہیں، اپنے مال کسی جگہ پر دیا جاتا ہے، جو ظاہری دیکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کم ہو گیا، جبکہ جو خدا کو رکھ کے دیکھتا ہے تو پھر وہ آیت دیکھتا ہے کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو خدا کے راہ میں انفاق کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا اور اس دانے سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے کے اندر جو ہے وہ 100 100 دانے موجود ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیلکولیشن کے اندر جو ہے اب ویریبلس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر خدا کو مائنس کر کے جب دیکھا جا رہا ہے، اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور میں یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ جو میں کچھ میں کہتا ہوں وہ علماء کا ہی سنا ہوا ہوتا ہے، جو دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کا مسئلہ ہے۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، فقط یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں زندگی کن اصولوں کے مطابق گزاروں گا، میں کس حد تک کس سے ڈروں گا، میں کس حد تک کس کے سامنے خاشع ہوں گا، میری زندگی کے اصول کہاں سے آئیں گے۔ اگر میں خدا کو مانتا ہوں، اگر اس کیلکولیشن کے اندر کم من فیاتن، اگر اس کیلکولیشن میں خدا ہے تو پھر فیصلے کچھ اور ہوں گے۔ اور اگر آپ خدا کو نکال دیں، جو یہ ہماری آیت شروع ہوئی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں، ظاہری ریسورسز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے صرف ایک بات اور، ایک مثال، کہ ہم لوگ اکثر جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ظاہر کر دیں، وہ آشکار کر دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ چھپا رہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ مختلف حوالوں سے، کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے، کہیں واقعی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چلے گا کسی کے حق میں میں نے نیکی کی ہے تو شاید یہ محبت کا باعث بنے، یہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اب آپ جب اس کو الہی محاسبات میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے ان جو 3 راتوں میں آپ نے دعا جوشان کبیر پڑھی ہوگی، اس کے اندر خدا کو کہا گیا کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبی، وہ کہ جو خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ اصل کام اس کا ہے، وہ ہے کہ جو خوبصورتی کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ اگر محبت کے لیے آپ آتے ہیں تو پھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو دریاؤں میں ڈال دیتا ہوں۔ دریاؤں میں ڈال دیتا ہوں یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈالی، مراد یہ نہیں ہے، یعنی دریاؤں میں ڈال دیتا ہوں، یعنی اس دریا سے جو بھی پانی پیتا ہے اس کے دل میں اس شخص کی محبت اتر جاتی ہے۔ ان کی ہیبت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو رہبر کبیر کو لینے آئے تھے گرفتار کر کے، مسلح افراد اور ایک خالی ہاتھ 60+ ایج کے آدمی کپ کپا رہے تھے، قریب نہیں آ رہے تھے۔ یہ وہ دبدبا ہے، یہ وہ قدرت ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ تو جب یہ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو یہ اس کو نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں ایسا نہ ہو ہمیں نقصان پہنچے، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فاص اللہ یاتی بالفتح، ممکن ہے کہ خدا فتح اس طرف لے آئے، ممکن ہے کہ مومنین کو فتح حاصل ہو جائے اور خدا کی طرف سے کوئی امر نازل ہو، جس کو یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نادم ہو اس کے اوپر کہ جب جو ان کے دلوں کے اندر جو چیز تھی جس کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اور پھر جب ان کا امر آشکار ہو جائے، نادم ہو، اور جب کھل جائے کہ جو منافقین تھے کہ ان کا نفاق جب آشکار ہو جائے تو پھر اس کے بعد مومنین حیرت کریں، یہ بھی خدا کا ایک احسان ہے کہ وہ پردے کو اتنی آسانی سے فاش نہیں کرتا، اور وہ حیرت کریں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے ایمان کے بارے میں، اور ان کے حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ صلوات پڑھ دیں دفعہ محمد والے محمد۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ گھڑی سامنے لگی ہوئی تھی، تو مجھے آسانی تھی، اب یہاں پہ گھڑی پیچھے ہونے کی وجہ سے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہتے ہیں ایمان لانے والوں، دیکھیں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے۔ کمن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، سب سے پہلے تو یہ, اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, یہ ایک الارمنگ بیل ہے کہ خدا مومنین سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ایمان لائے ہو, تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا, یعنی ایمان لانا ایک دفعہ کافی نہیں ہے. مومن جو ہے وہ تا آخر اس فکر میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے. اسی لیے جو مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ہم لوگ سب اس کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں, اس کے اندر موت کا تذکرہ کیا گیا ہے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یعنی موت کا تذکرہ شاید یہ کہ ساری زندگی اگر تم نے اسی حب پر زندگی گزاری اور فقط زندگی گزارنا کافی نہیں, یہاں تک کہ تم اس وقت تک کہ جب تم دنیا سے گئے, اگر تم اس محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے, ہم یقیناً دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, آپ لوگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں سوچ سکتا, جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے, جو کچھ بھی اس کے نظریات ہوتے ہیں, کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ورثے کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ کسی ایسے گھر میں ملا ہے, اس کی جینیٹکس کے اندر وہ چیزیں آئی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اچھا ہے یا برا ہے. کچھ کہتے ہیں تاریخ کا تسلسل ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں معاشرہ, جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسا انسان کو بنا دیتا ہے. کمیونزم اور مارکسزم کی طرف آئیں, اگرچہ یہ نظریات اب اس عنوان سے باقی نہیں ہیں, لیکن ان کے نظریات ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کلاس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ کیا سوچیں گے. انسان ایک طریقے کی سوچ نہیں رکھ سکتا, اگر وہ ہائر کلاس سے بلانگ کرتا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ اعلیٰ طبقے سے, تو اس کی ایک سوچ ہوگی, اور اگر جو ہے وہ نچلے طبقے کا آ جائے گا تو اس کی سوچ کچھ اور ہو جائے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ طبقات کو ختم کر دو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ طبقے باقی رہیں اور انسانوں کی سوچ بدل جائے. مثال کے طور پر یہاں پر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ گزر ہی نہیں رہا ہے, کب ختم ہوگا یہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, جو اس کا مقام ہوتا ہے, وہ اس کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی انڈیپینڈنٹ فکر کو رکھے. یقیناً ہم اس فکر کو غلط مانتے ہیں, اور اس کی سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اس فکر کو غلط ثابت کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین, اور خالی ان کو نہیں ان کے شاگرد لے لیں, شاگردوں میں جناب سلمان, سلمان محمد یا سلمان فارسی, اس وقت کا سلمان کے جد وقت اسلام انتہائی غربت کے عالم میں ہے, اس سلمان میں کے جو مدائن کے گورنر ہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے عمل سے اس فکر کو, اس سے پہلے کہ ہم کسی اور دلیل کی طرف جائیں, یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے علمی دنیا میں کہ کسی چیز کے ہونے کی یعنی اس کے امکان کی, پاسبلٹی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ موجود ہے. اگر کوئی کہہ کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ چھوٹی سا فون ہو جس کے اندر تار نہ ہو اور اس سے بات کی جائے, تو سب سے پہلے دلیل کہ ایسا ہو سکتی ہے, دلیل یہ ہے کہ ایسی ہے, موجود ہے چیز. تو ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے عمل نے یہ ثابت کر دیا, لیکن مومنین ہم سب کے لیے ڈرنے کا مقام یہ ہے کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کو مقام نے فاسد کر دیا. طلحہ اور زبیر سب سے بڑی ہمارے سامنے مثال ہیں. جس وقت زبیر کی تلوار امام علی علیہ السلام کے پاس لائی گئی, امام نے گریا کیا تھا, کہا یہ وہ تلوار ہے کہ جس نے پیغمبر کے چہرے سے غم کو دور کیا. تو خدا یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم اس اطمینان میں نہ رہنا, ایمان تاخر ایمان باقی رہا. اور پھر خدا کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا ایمان خدا کے لیے یقیناً ہمارا ایمان اس پر احسان تو ہے نہیں, خدا غنی ہے. کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بہت احسان کیا ہے خدا کی ٹیم میں آ کر, تو اگر تم ہمیں دین سے پھر جاؤ گے تو فسوف یات اللہ بقوم. میرے خیال میں شاید بس اس آیت کے بعد شاید مجھے چیز سمیٹنا پڑے, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کے اندر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. کہا کہ خدا پھر ایک قوم کو لے آئے گا اگر تم پلٹ جاؤ گے, اور پھر اس نے خدا نے اس کی صفات بیان کرنا شروع کی. پہلا خدا نے اس قوم کا تعارف یہاں سے شروع کروایا ہے کہ یحبہم و یحبونہ, وہ قوم ایسی ہوگی کہ خدا ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. اور اس کو اگر ہم حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو فرمایا کہ حل الدین و الا الحب, کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ شاید ایک اشارہ یہ بھی ہو کہ جس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا وہ یہ کہ شاید دین سے پھر جانے کی ایک وجہ اسی محبت کی کمی ہو. تو فقط احکامات پر عمل درآمد کرنا اور ان کو بجا لانا کافی نہیں ہے، جو چیز اہم ترین چیز ہے وہ محبت کا ہونا ہے، اور خدا کی محبت اولیاء خدا کی محبت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے. من احبکم فقط احب اللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر، کہ جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یقیناً یہ محبت خدا کی محبت کی طرف لے جانے والی ہے. تو پہلی صفت اس قوم کی کیا ہوگی کہ یحبہم و یحبون، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اور اس کے بعد جو اجتماعی روابط میں کیسے ہوں گے، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اور وہ ہوں گے مومنین کے سامنے خاصے ہوں گے، مومنین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، جھک کر ملیں گے، اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے. عزیزان محترم، واقعی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں اس کے برعکس ہے. پیغمبر اکرم کے پاس 10ویں ہجری میں، کہ جس وقت اب اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام ایک قدرت بن کر ابھر رہا ہے اور دنیا میں اس کے اثرات جا رہے ہیں، اس وقت ایک شخص آیا ہے پیغمبر کے پاس، اعرابی ہے. اور جب وہ پیغمبر کے پاس آیا تو اس کا تصور یہ تھا کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کہ کہیں پیغمبر بھی ایسے نہ ہو. جب قریب آیا تو ہیبت کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا، زبان میں لکنت آنے لگی. جب پیغمبر اکرم نے یہ دیکھا کہ اس شخص سے بولا نہیں جا رہا، تو آپ آگے بڑھے، اس کو گلے لگایا اور اس طریقے سے آغوش میں اس کو بھیجا جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگا کر بھیجتی ہے تاکہ اس کو جسم کا احساس ہو، اپنے جسم کی گرمی سے اس کو محسوس کروا کے کہا کہ کہا میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جو اپنے ہاتھ سے دودھ دوہا کرتی تھی، میں تم سے الگ نہیں ہوں. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر دیکھیں، آپ کو عجیب تواضع نظر آئے گا مومنین کے سامنے. امیر المومنین علیہ السلام صفین کے اندر ایک شخص آیا، بیٹھے ہوئے امام سوال کر رہا ہے کہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کون ہے. یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پہچان نہیں پا رہا ہے کہ ان میں سے سردار کون ہے. کوئی صدر محفل نہیں ہے، کوئی اونچا سا اسٹیج نہیں لگا ہوا، کوئی صدر و ذیل نہیں ہے. تو جو مومنین کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب مومن کے سامنے آتے ہیں تو ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، خاضع ہوتے ہیں، اور کافروں کے سامنے وہ سر تان کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے انداز کے اندر. اور یہ حدیث بھی ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر عین تواضع ہے. دیکھیے، ہر جگہ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں. ہر جگہ تواضع اہم ہے، تواضع ضروری ہے، جھک کر ملنا، لیکن کہا متکبر کے سامنے نہیں. متکبر کے سامنے تکبر عین تواضع ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت شہزادی دربار میں تھیں، جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ من ایتو حل متنکرہ یا متکبرہ، دونوں کے معنی ایک ہی جیسے ملتے ہیں. اس انداز سے کھڑی ہوئی تھیں کہ اس نے سوال یہ کیا کہ یہ متکبرہ خاتون کون ہے. حالت جبکہ آپ کربلا کا سارا واقعہ ہو چکا ہے، اس طریقے سے بازاروں سے گزر چکے ہیں، لیکن انداز یہ دیکھیں، یہ اس کی یہ مصداق ہے، یہ اس کی ہے، اس عزت کی، کہ جب دشمنان خدا کے سامنے آئیں تو ایک تکبر ہے، حالت کے اندر غرور ہے، سر جھکاوا نہیں، لیکن مومنین کے سامنے خاص ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ساری آپ کی چیزیں جو امام کو جب دفنا کے آ رہے تھے امیر المومنین کو، یہ تو کہا تھا کہ ایک شخص تھا جو آتا تھا میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. جب میں پوچھتا تھا کہ کون ہے تو یہی کہتا تھا کہ خدا کا بندہ ہے جو دوسرے خدا کے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مومنین کی صفت ہے. اور یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں کوشش کرتے ہیں. جو ہے وہ کوشش سے ہے، جہاد فقط تلوار سے نہیں ہوتا. جو جیسا موقع ہوتا ہے اس وقت، ان موقع کے حساب سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جہاد یعنی خدا کے راستے میں کوشش کرنا، خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کرنا. یجاہدون، یہ اس کے اندر کنٹینیویشن ہے، یعنی ہمیشہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ خدا کے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں. اور آخری چیز، ولا یخافون لومت لائم، اور یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. عزیزان محترم، یہ بہت اہم چیز ہے. اس وقت جو میڈیا کی وار چل رہی ہے، جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس وقت دنیا کے اوپر حاکم ہوا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، کہ واقعاً وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں جاتے ہیں وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ البتہ اس کا لازمہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، اس کا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ لیکن خالی یہ کہ اتنے سارے، اگر میں نے ایسا کہا تو فلانا کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے فلانا کلاز کی جو ہے خلاف ورزی ہے اور اس کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ مومنین جو ہے وہ خدا کی راہ میں کسی چیز سے نہیں گھبراتے، ملامتوں سے نہیں گھبراتے۔ البتہ دفاع کی صلاحیت، اس کا انکار نہیں ہے کہ دفاع ان کو اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن ان کو پتہ ہونی چاہیے، اس کی ان کو کوالٹیز پتہ ہونی چاہیے، سامنے والا جو نظریہ ہے اس کے اندر کیا کمیاں یا فلاز ہیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ صرف اس بات سے کہ اتنے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ، اگر میں نے ایسے کہا تو اتنے سارے لوگ یہ کہیں گے، فلانا میڈیا کیا کہے گا، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہے گا، مومنین اس میں لا یخافون لومت لائم، اور پھر ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور یہیں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ دیکھیے فضل خدا، عام طور سے ہم لوگ صرف مال کو، دولت کو فضل خدا سمجھتے ہیں۔ استاد صفت جعفر ایک بہت دلچسپ بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب شفا کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شفا صرف یہی آتی ہے کہ اسپتال سے گھر آ جانا شفا ہے، کہتے ہیں خالی یہ شفا نہیں ہے، کبھی کبھی وادی حسین جانا بھی شفا ہے۔ تو آپ فضل خدا کو فقط ایک خاص پیرامیٹر کے اندر ہم فضل خدا کو ڈھونڈتے ہیں۔ فضل خدا یہ نہیں ہے، خدا کی نصرت ہمیشہ ایک طرح سے نہیں آتی، یہ صفات جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یہ بھی فضل خدا ہے۔ نصرت خدا ہمیشہ ظاہری کامیابی کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ کہیں کہیں ثابت قدم رہنا بھی فضل خدا ہے۔ انسان ثابت قدم رہے مارکے کے وقت پہ، امتحان کے وقت پہ، اگرچہ سر کٹ جائے لیکن پائے اثبات میں لغزش نہ آئے، یہ بھی نصرت خدا ہے، فضل خدا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ واللہ واسع علیم، خدا جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور صاحب وسعت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے تمام اعمال کو من جملہ اس قرآن کے ساتھ ہمارے توسل کو اور تمسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کو یا مظلوموں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت جو یمن کے حالات ہیں، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے پروردگار ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے ظہور کے لیے تیاریاں کرنے والوں میں شامل فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین انصار و عوان میں شمار فرما۔ محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔